نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 105 آیت نمبر 38 سے 52 سورۃ التوبہ لیسن نمبر 105 آیت نمبر 38 ٹو 52 سورۃ التوبہ. اور آج کے سبق کا ایک خلاصہ کریں گے. آج کا سبق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اچھے دنوں میں اللہ کی پکار پہ لبیک کہنا یہ تو آسان ہے, لیکن جب ہمارے لیے حالات ناسازگار ہوں تو اس وقت ہمارا کیا رویہ ہو. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں بہت سارے لوگ غلط فیصلہ کرتے ہیں. اور ابھی آپ ہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ صورت ہمیں صحیح فیصلے کرنے سکھا رہی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی پہ اگر نظر ڈالیں تو بعض دفعہ ہم ناسازگار حالات کا نام لے کر غلط فیصلے کر لیتے ہیں. ناسازگار حالات انسان کو اتنا نقصان نہیں دیتے جتنا انسان کو اس وقت غلط فیصلہ کرنا نقصان دیتا ہے. آج کے سبق سے باقاعدہ طور پہ غزوہ تبوک کا تذکرہ ہوگا, اور جیسا کہ پچھلے سبق کے آخر میں بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ ابھی تک جتنی صورت تھی یہ پہلے 5 رکوع یہ تمہید تھے غزوہ تبوک کی. اب یہاں ہم ان آیات کے ساتھ ساتھ بہت کچھ دیکھیں گے, لیکن غزوہ تبوک کیا تھی, کیوں ہوئی, کن حالات میں ہوئی, ضروری ہے کہ ہم اس وقت اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں تاکہ آج کی آیات کو سنتے وقت ہمارے ذہن میں کوئی سوال نہ ہو. چھوٹے چھوٹے جملے بولوں گی, جتنی بات لکھ سکے لکھ لیں, جو نہیں لکھ سکتے کوئی بات نہیں, سیرت میں یہ سب کچھ ملے گا, لیکن ان آیات کی روح کو لینے کی کوشش کیجئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے 6 سال پورے ہوئے, آپ نے عمرے کا ارادہ فرمایا, اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا تھا کہ آپ عمرے پہ جائیں گے, آپ کے ساتھ لوگ گئے, لیکن حدیبیہ کے مقام پہ آپ کو روک دیا گیا اور آپ کو عمرہ کرنے نہ دیا گیا. اس پہ جا کے سورۃ فتح میں ہم بہت سارے عملی پہلو دیکھیں گے. لیکن صلح حدیبیہ کے نتیجے میں ایک چیز ہوئی, اور وہ کیا تھا کہ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے بیچ میں جنگ نہیں ہوگی 10 سال تک. آپ اور میں اپنی زبان میں اس جملے کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اب کام ختم ہو گیا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ و جدال ہی کو اپنا مشن بناتے تو وہ فارغ تھے. اور بھی کہہ دوں جملہ دنیا کی زبان میں تو آپ ریٹائر تھے, 10 سال تک موج کرتے, مستی کرتے, کوئی ریزورٹ بک کرواتے, سمندر کے کنارے کسی جنگل میں کسی خوبصورت مقام پہ جاتے تو جا سکتے تھے. مشن کی تکمیل ہے. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا, واپس آئے. اب آپ کو اس طرح سے سکون تھا کہ مشرکین سے جنگ چکے ہونی کوئی نہیں, نتیجے میں ہم محفوظ ہیں. آپ نے اس وقت کو دعوت کا وقت بنا لیا. لکھ لیں, ایمان والا جو ہوتا ہے نا وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. ایک رنگ میں کام نہ ملے تو دوسرا کام کرنے لگ جاتا ہے, اور جب ایک کام پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد خود بخود اللہ اس کے دماغ میں کوئی دوسری بات ڈال دیتا ہے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ کیا ہے؟ انیشیٹو ہونا, دلوں میں خیالات کا آنا کہ یہ چیزیں ہو گئیں اب کیا کرنا ہے. جس وقت ہم دوسروں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا میں کیا کروں, مجھے سمجھ نہیں آتی, تو اس وقت ایک کام کریں, دعا مانگے کہ اللہم انی اسألک الہدیٰ والتقیٰ, کہ اللہ مجھے ہدایت بھی دے مجھے تقویٰ بھی دے. اور تقویٰ کیا ہوگا, جب مل جائے گا تو آپ کو خود سوجھے گا کہ مجھے اس وقت کیا کرنا ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے حدیبیہ کے سفر سے, اور آپ نے اپنے کاتب کو بلایا جو آپ کے لیے لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے. تو آپ نے دعوتی خطوط لکھوائے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے, سیرہ جب پڑھیں گے تو ایک نئی دنیا سے آپ انشاءاللہ متعارف ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطوط جو تھے وہ مختلف حکمرانوں کی طرف بھیجے, کیونکہ اس وقت دیکھا جائے تو اللہ کے نبی کا بھی مقام اب ایک مسلم حکمران کا ہو چکا تھا, اور شریعت میں ایک مکلف بنایا گیا انسان اس چیز کا جو وہ کر سکے. یعنی اگر میں اور آپ آج کسی حکمران کو میسج دے دیتے ہیں تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہوگا, لیکن نہ دینے پہ پوچھ نہیں ہوگی. ہاں اس پہ پوچھ ہوگی کہ ہم نے اپنے ارد گرد رہنے والے اور انٹریکشن ہونے والے نان مسلمز کے ساتھ بات کیوں نہیں کی؟ اللہ کے نبی نے جب خطوط بھیجے, کسی نے کچھ جواب دیا, کسی نے کچھ جواب دیا, لیکن ایک خط آپ نے شام, جس کا دارالخلافہ بصرہ تھا, آج ہم اپنے زبان میں اردو میں اس کو بصرہ کہہ دیتے لیکن یہ بصرہ ہے, اسی مہم پر آپ نے اپنا خط شام, جو بصرہ کہہ لیجیے اس دور میں, اس کے رئیس شرحبیل, شین را ہا بڑی ہا حدیث والی با یا لام, شرحبیل بن عمر کی طرف بھیجا. یہ شخص اس وقت رومن امپائر کا باج گزار تھا, یعنی کرسچینٹی کو شو کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو بھیجنے کے لیے حارث بن عمیر ازدی ان کو منتخب کیا. قاصد تھے, آج کی زبان میں امبیسیڈر کہہ دیجئے, الچی تھے. عربوں کی بھی اور پوری دنیا کی ایک ہسٹری رہی تھی ابھی تک کہ جب کسی ملک سے کوئی قاصد کسی دوسرے ملک پیغام لے کر آتا تو اس کی جان, اس کی مال, عزت, ہر چیز کا تحفظ لازمی تھا, اور اگر کوئی دوسرے ملک کے پیغام لانے والے کو کچھ تکلیف دیتا, نقصان دیتا, تو یہ اعلان جنگ کے مطابق تھا, یعنی یہ ان کی روایات کے خلاف تھا. اب ہوا کیا کہ جب حارث پہنچے, شرحبیل نے تمام اخلاقی اور سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حضرت حارث کو شہید کر دیا. یہ بات ایک قسم کی اعلان جنگ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ بھی تھا اور غصہ بھی تھا, لہذا آپ نے اپنے سفیر کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے 3000 صحابہ پر مشتمل ایک لشکر تیار کر کے حضرت زید بن حارث کی زیر نگرانی آپ نے ایک لشکر بھیجا. یہ لشکر موتا, اس کو بھی نوٹ کیجئے, بہت سارے لوگ اس کو غزوہ موتا کہہ دیتے ہیں یا جنگ موتا, موتا جگہ کا نام ہے. یہ لشکر موتا پہنچا, وہاں 100,000 رومی فوجی موجود تھے. مخالف لشکر کی تعداد کا اندازہ نہیں تھا مسلمانوں کو, مسلمان کتنے تھے؟ 3000. 100,000 ہونا, تو 3000 کا مطلب پتہ کیا؟ کہ ہر ایک مسلمان سپاہی کے سامنے 33 دشمن تھے, سپاہی تھے. اور آپ کو یہ تو بات اب پتہ چلتی جا رہی ہے کہ ہمیشہ غیر مسلم کے پاس اسلحہ اور ساز و سامان زیادہ ہوا. آج تک مسلمانوں کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ کوئی جنگ لڑی ہو اور مسلمانوں کا اسلحہ اور ان کے ریسورسز اور ان کی چیزیں نان مسلم سے زیادہ ہوں. اس لیے آج کے دور میں یہ کہہ دینا کہ مسلمانوں کے پاس ویپنز نہیں ہیں اس لیے ہم کمزور ہیں, تو یہ اپنی تاریخ کو نہ جاننے کا ثبوت ہوگا. اور یہ لشکر کس نے جمع کیا تھا؟ ہرکل نے, ٹھیک ہے, رومن امپائر تھا وہ. بعض کہتے کہ اس کے بھائی نے 100,000 فوج اور بھیج دی. کتنی ہوگی ٹوٹل دشمن کی فوج؟ 200,000. مسلمان تھے 3000, 1 کا مقابلہ 66, 66 دشمن 1 مسلمان کے سامنے. اب یہ وقت تھا کہ مسلمان کیا کریں, ان ایکسپیکٹڈ تھا. صحابہ کرام جمع ہوئے, بیٹھ کے رائے دی. کچھ نے کہا کہ یہ تو خود کو ہلاکت میں ڈالنا, آگے اسی صورت میں پڑھیں گے کہ تم سے 20 کے مقابلے پہ ہو تو تم جیتو گے اور 1 پہ, جب آیت آئے گی تو دیکھیں گے. یعنی شرن یہ جائز تھا, یہ جملہ بڑا بڑا کر کے لکھ لیں, شرن مسلمانوں کے لیے یہ جائز تھا کہ وہ اپنی فوجیں واپس لے آتے, گیو اپ کر دیتے, صلح کی طرف ہاتھ بڑھاتے یا پھر ان کی قید میں چلے جاتے. لیکن ایسے موقع پہ, یہ وہ موقع ہوتے ہیں جو زندگی میں کبھی کبھی آتے ہیں لیکن بندوں کا نصیب اجاگر کر جاتے ہیں. صحابہ نے کچھ نہ کچھ رائے دی, کچھ نہ کچھ دی, لیکن ایک صحابی, نام میں جان کے نہیں بولتی ایسے وقتوں میں کیونکہ بات بوجھل ہو جاتی ہے, انہوں نے کھڑے ہو کے کہا, کیا بات کرتے ہو, ہم تو شہادت کے شوق میں آئے ہیں, یہ تو وہ چیز ہے جس کو لینے کے لیے آئے تھے, کیونکہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. علامہ اقبال کا شعر ہے, تمہیں اگر اب شہادت کا خوف آ رہا ہے تو تم کیا ہار جاؤ گے. اور یہاں یہ بھی لکھ لیجئے کہ اس لشکر کے سردار حضرت زید بن حارثہ تھے, جو اللہ کے نبی کے لاڈلے پیارے تھے, حضرت اسامہ کے بیٹے تھے. ان کو حب رسول کہا جاتا تھا، یعنی اللہ کے نبی کا لاڈلا چہیتا، جیسے کسی کو اپنے پوتے سے پیار ہو سکتا ہے، آپ اسی کو امیجن کر لیجئے۔ اب ایسے وقت میں مسلمان کیا کرے؟ انہوں نے کہا کہ ہم لڑیں گے۔ مزے کی بات بتاؤں، یعنی میرا دل کٹ رہا ہے آپ کو بتاتے ہوئے، جب یہ لشکر تیار ہو رہا تھا، اس میں اللہ کے نبی نے زید بن حارثہ کو امیر بنایا، لیکن اللہ کے نبی جانے سے پہلے فل انسٹرکشنز دیتے تھے۔ آپ نے لشکر کو مخاطب کیا اور کہا کہ دیکھو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم جا رہے ہو، اگر زید بن حارث شہید کر دیے گئے تو پھر علم کو جعفر پکڑ لیں گے۔ دو تین صحابہ کا یکے بدیگرے اپنے نام بتایا کہ پھر وہ پکڑیں گے، پھر ان کو کچھ ہو گیا تو وہ پکڑیں گے، ان کو پکڑیں گے تو وہ پکڑیں گے، اور اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے کسی کے بارے میں یہ سننا اس بات کی دلیل تھی کہ یہ اب یقینی طور پہ شہید ہوں گے۔ لہٰذا جب یہ لشکر جا رہا تھا تو لوگ حضرت زید کو اور حضرت جعفر کو لپٹ لپٹ کر گلے مل مل کے رو رہے تھے۔ اس پہ روک کے کہوں گی، ہمیں خود ہی پتہ ہو کہ آج جس سفر پہ نکل رہے ہیں وہاں سے واپس نہیں آنا، حادثہ ہوگا، کوئی نقصان ہوگا، کتنے لوگ ہیں جو پھر بھی جائیں گے۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ حضرت زید پھر بھی نہ رکے، میں نہیں چاہتا، مجھے مروانے بھیج رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ زید اللہ کے نبی کا پوتا، جعفر آپ کا چچا کا بیٹا، حضرت علی کے چھوٹے بھائی تھے، اور یہی ہوا۔ موتا کے مقام پر یہ جنگ ہوئی، جمادی الاولا 8 ہجری کا دن تھا، جنگ شروع ہوئی۔ مسلمان لشکر کے لیے حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ جو دو کمانڈر تھے، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ، یہ دونوں آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت زید بن حارثہ کو شروع میں ہی شہید کر دیا گیا، پھر اس کے بعد جھنڈا حضرت جعفر نے پکڑا، ایک ہاتھ سے پکڑا تو ہاتھ کاٹ دیا دشمنوں نے، تو جعفر نے جھنڈا دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا تو دشمنوں نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ اللہ کے نبی نے بعد میں جعفر کے لیے کہا کہ جعفر کے یہ بازو اللہ کے راستے میں کٹے ہیں، جنت میں جعفر کو دو پر دیے جائیں گے۔ یہ جو تیار ہے نا لقب، اسی سے تیارہ، تیور پرندے کو کہتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں وہ کیا ہی مانتے ہیں، آپ کو مجھے سوئی چبھ جائے نا تو ہم کہتے سوری آئی ایم ناٹ اویلیبل، آئی کینٹ۔ چھوٹی چھوٹی مجبوریاں، میں کہتی ہوں اللہ مجھے تو اب اپنی مجبوریوں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑی بڑی مجبوریاں بھی ان کو مجبور نہیں کرتی، اور جو ہم جیسے چھوٹے ہیں نا، زکام ہو گیا ہے، سوری میں فوکس نہیں کر سکتی، سر میں درد ہے، فوکس نہیں کر سکتی۔ کیا درد ہوا ہوگا حضرت جعفر کو جب بازو کٹا، پھر دوسرا، اور کہتے کہ جب دوسرا بھی، یہ نہیں آدھا ہاتھ کٹتا تھا نا، یہ آپ کو ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ یہاں تک ہوتا ہے عربی زبان میں، ٹنڈ جس کو بولتے، یہاں سے ہاتھ کٹا، پھر انہوں نے ادھر کیا، اور آپ کہتے کہ جب دوسرا ہاتھ کٹا تو دونوں ہاتھوں کے بیچ میں جھنڈا لے لیا، لیکن جھنڈا نہیں گرنے دیا۔ لیکن جب شہید ہونے کے قریب تھے تو عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا پکڑ لیا۔ اس طریقے سے شروع میں 3 بڑے سردار مارے گئے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی یہ 3000 نے مرنا ہے، یہ سوچ رہے ہیں نا، کیونکہ ایک کے مقابلے میں 66 ہے تو 3 تو بڑے، اور شروع میں 3 سردار گئے۔ ہم کہتے ہیں آپ نہیں ہوں گے تو ہم کام ہی نہیں کر سکتے، ہمارا دل ہی نہیں لگتا کام میں، صحابہ ہوتے تو بھاگ جاتے، 3 لیڈر فوت ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے خالد بن ولید، اللہ اکبر، کیا صحابی تھے، یہ بالکل اسی دور کے قریب مسلمان ہوئے تھے، نئے نئے مسلم، نیو مسلم، ہر جنگ میں دوسری طرف تھے اور اس جنگ میں یہ اسلام کی طرف تھے۔ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے موتا کے دن 9 تلواریں ٹوٹی، کین یو بیلیو، ایک تلوار ٹوٹی، ہمت نہیں ٹوٹی، دوسری نہیں تیسری نہیں چوتھی۔ یہ جذبے دیکھے ہم اپنے، چھوڑیں ان جنگوں کو، آیتیں بھی یاد ہو جائیں گی، ترجمہ بھی یاد ہو جائے گا، اسائنمنٹ بھی کوئی بھاری چیز نہیں ہے، اپنے آپ کو لائیے ان جگہوں پہ۔ ایسے حالات تک جنگوں میں ہوئے کہ جب لوگ تلواریں نہ ہونے کی وجہ سے بس ضد ہوتے تھے کہ ہم نے لڑنا ہے، تو اللہ کے نبی نے پاس پڑی ہوئی لکڑی کا ٹکڑا ان کو پکڑا دیا، اور جو ہی وہ لکڑی کا ٹکڑا حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں آ گیا تو وہ چمکتی ہوئی تلوار میں بدل گیا۔ آپ کیا سمجھے اللہ کو، ہم نے کیا اللہ کے نبی کا مقام پہچانا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، مومن بہت قیمتی ہے، آپ کے اسلحہ بارود اور نیوکلیئر بوم اور جس کا مرضی نام لے لیجیے، مومن کی قوت اس سے بڑی ہے، اللہ نے یہ دنیا مومن کے لیے بنائی ہے، لہذا خمسان کا رن پڑا۔ آپ کو پتہ کیا ہوا، خالد بن ولید کے اندر بہت زیادہ جنگی حکمت عملی تھی، ان کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ اگر ہم ان کے ساتھ مقابلے پہ رہیں گے نا تو ہم سارے ایک ایک کر کے کٹ جائیں گے، ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا کہ تینوں کے شہید ہونے کے بعد لشکر کی کمان سنبھالی اور اپنے ساتھیوں کو لے کے یوں پیچھے ہونے لگے، پیچھے۔ اب آپ سوچئے، وہ پیچھے ہو رہے ہیں اور اس طرح سے فیلنگ آ رہی تھی کہ آؤ ہمارا مقابلہ کرتے ہوئے پیچھے ہو، ہونا کیا چاہیے تھا، دشمن خوش ہوتے کہ وہ دیکھو بھاگ رہے ہیں، دشمنوں کے دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ یہ ہمیں پیچھے صحرا میں لے کے جا رہے ہیں اور ہمیں مار دیں گے، سب بھاگ۔ ان کی حکمت عملی کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ لشکر جو جمع ہوا تھا، جو شروع میں فتح حاصل کر چکا ہے، وہ واپس آ گیا اور مسلمانوں کا یہ لشکر بڑے اطمینان اور سکون سے مدینہ واپس پہنچ گیا، دشمن بھاگ گیا۔ صرف 12 لوگ اس جنگ میں شہید ہوئے، کین یو بلیو؟ آج تو میرا لائک چھوٹی چھوٹی ڈیلی اخبار پڑھ لینا، تو جنگ چھوڑیے، کوئی بڑے حادثے چھوڑیں، چھوٹی چھوٹی جھڑپوں میں اتنے مسلمان سرحدوں پہ مارے جاتے ہیں جہاں رہتے ہیں۔ کافر کے دل پہ روب تاری ہوا، یہ بھاگ گئے۔ اور یہ جنگ متہی کا وہ واقعہ جو آپ نے کئی دفعہ درسوں میں سنا ہوگا، اس کے بعد جب زخمیوں کے پاس کوئی گیا، پانی کا پیالہ دیا اور اس نے دوسرے کی آواز سن لی، وہ یرموک تھا یا متہ تھا، مجھے تھوڑی سی مغالطہ لگ رہا ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک جنگ تھی۔ یعنی میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کس گروہ کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے، دونوں میں کوئی بھی جنگ تھی لیکن وہ ایک ہی دور ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک کے پاس پانی کا پیالہ گیا، پینے لگا تو دوسرے کی آواز آئی، تو کہنے گا نہیں مجھے چھوڑو، میرے بھائی کو دے دو، پھر تیسرے کو، اور سب کے ساتھ ہوتے ہوئے پیالہ پھر پہلے کے پاس آ گیا، لیکن اتنی دیر میں پہلا دم توڑ چکا ہے، دوسرا تیسرا، سب مر چکے ہیں، پیالہ موجود ہے۔ یہ ہے قوت، یہ ہے مسلم برادرہڈ۔ اس جنگ سے مسلمانوں کی دھاک اس دور کی پوری دنیا پہ پھیل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی، ہرقل، اس کے بھائی اور وہ سارے جو تھے ان کے اندر خوف ہوا، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس بات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہاں ان آیتوں کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تھا نا، جو آپ کی بعثت ہوئی تھی، اس بعثت کا بھی یہ دوسرا دور شروع ہو رہا ہے۔ اب پچھلی آیت میں جب ہم نے پڑھا کہ لِیُسْخِرَ خَلَ الدِّینِ کُلِّهِ، اس غلبے کا وقت ہو رہا ہے، اور اب یہاں چھٹے رکوع سے لے کر تقریباً آگے 11 رکوع تک ہم غزوہ تبوک کا قصہ پڑھیں گے۔ یہ کہاں سے ہو گیا، یہ سمجھ لیجئے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی اتنی دھاک بیٹھی کہ پورا کفر جو تھا وہ مسلمانوں سے خوفزدہ تھا اور گھبرانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا میں پیدا ہونے والی صورت حال کو دیکھا، بغور جائزہ لیا، اور چونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اس جنگ میں رومیوں نے بھی حصہ لے لیا اپنی فوجیں بھیج کر، تو آپ نے علل اعلان لوگوں کو کہا تیاری کرو۔ ان یوژل آپ کا ایٹیچیوڈ تھا اس موقع پہ، ہمیشہ کیا ہوتا تھا کہ آپ یہ خبریں چھپاتے تھے، کب جانا ہے، کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہوتی ان ریلیونٹ لوگوں کو بتانے کی، اور دشمن کو خبریں مل جاتی تھی اس دور میں تو وہ تیاری کچھ اور کر سکتے تھے، آپ راستہ نہیں بتاتے تھے ہم نے کہاں جانا ہے۔ ایون فتح مکہ کے موقع پہ بھی جاتے ہوئے اللہ کے نبی نے راستے بدلے تھے، لیکن تبوک کا موقع ایسا آیا کہ آپ نے سب کو بتا دیا کہ لشکر تیار کرو، تمام ممکنہ وسائل کو جمع کرو، اور آپ نے کہا کہ اب میں خود بھی جاؤں گا، یعنی بجائے اس کے کہ ہمت ٹوٹتی، ہمت بڑھ گئی ہے۔ تبوک مدینہ سے شمال کی جانب تقریباً 350 میل کی مسافت پر حجاز کا آخری شہر ہے، یہ وہ علاقہ ہے کہ جس کے بعد اب رومن امپائر شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ مسلم ملکوں کی باؤنڈری تھی اور اس طرف نان مسلم ہے۔ غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے آپ نے اعلان عام کیا، آپ ذرا لکھ کے دیکھیے، 350 miles، اور کیسے جانا ہے ابھی دیکھیں گے آپ۔ جنگ کے قابل ہر صاحب ایمان شخص کے لیے فرض تھا کہ وہ اس مہم میں شامل ہو۔ عام حالات میں جو جنگ کی کال ہوتی ہے نا، یہ فرض کفایہ ہوتی ہے، مطلب یہ کہ اگر کسی کمیونٹی کے کچھ لوگ جہاد پہ چلے جاتے ہیں تو باقیوں کو بھی کفایت کرتا ہے. لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر جنگ فرض عین تھی, یعنی جب مسلمان حکمران جنگ ڈکلیئر کر دے اور یہ کہے کہ سب کو جانا ہے تو پھر جو نہیں جائے گا وہ عند اللہ ہی مجرم ثابت ہوگا, لہٰذا سب کو جانا تھا. اب ادھر دیکھیے حالات کیا تھے, اب میری اور آپ کی بات ہے. سخت امتحان اور آزمائش, قحط کا زمانہ نمبر ایک, لکھ لے مجبوریوں کی لسٹ اور اس کو آج سے جا کے آپ نے اپنے گھروں میں لگانا ہے, کتنی مجبوریاں تھیں اس دن. نمبر ایک شدید گرمی, نمبر دو کھڑی فصلیں تیار, کہ پورے سال کا جو ان کا کھجوروں کا سٹاک ہوتا تھا اس موسم میں ہوتا تھا, اور کھجور کا درخت بہت اونچا ہوتا ہے, عورتیں اور بچے اس پہ چڑھ کے کھجوریں اتار نہیں سکتے, صرف مرد اتارتے ہیں. اور اگر آپ کو بتاؤ کہ اگر ایک خاص وقت تک پھل کو نہ اتارا جائے درخت سے تو کیڑا پڑ جاتا ہے, گل جاتی ہیں, جیسے آپ نے دوسری چیزوں کو دیکھا ہوگا. اب جانے کا مطلب یہ تھا کہ پورے سال کا نقصان, سیزن پورا جو لگا تھا اس کی منی گئی. تیسری مجبوری قحط, اتنا زیادہ قحط تھا کہ لوگ بھوک سے مر رہے تھے. چوتھی مجبوری طویل صحرائی سفر, سفر بھی چلے طویل کو الگ کر لے, ایک مجبوری کے دور بہت ہے, ابھی آیتوں میں بھی ہم دیکھیں گے, اور صحرا کا سفر کہ جس میں بالکل نہیں پتا تو جانا کدھر ہے. لوگ کھوجیوں کو ساتھ لے کے چلتے تھے, کچھ لوگ ایکسپرٹس ہوتے تھے کہ جن کو راستے پتا تھے, کیونکہ سڑکیں اور اس طرح کی نئی چیزیں ہوتی تھیں. اب تو سڑکیں ہونے کے باوجود اگر جی پی ایس نہ ہو اور ہمارے نیویگیشنس نہ ہو تو بعض دفعہ ہم بھول جاتے ہیں, صحرا تو کھلے کھلے ہیں, تو وہ لوگوں کے ساتھ جانا ہوتا تھا. پھر ایک اور مجبوری کیا تھی اس وقت, وقت کی سپر پاور سے مقابلہ, اور پھر اس سے بھی بڑھ کے کیا ہے کہ کچھ نہیں پتا کہ آگے سے کچھ ملنا ہے یا واپس آنا ہے, ایک پہ ایک امتحان ہے. پھر اگلی مجبوری سواریاں کم تھی, ایک سے ایک بڑھ کے مسلمانوں کا یہ حال تھا. اس وقت نکلنے کا مطلب کیا تھا, وہی آئے جو پیچھے ہم نے دو سبق پہلے پڑھی, کیا ایمان والو اگر تمہارے گھر, تمہاری تجارتیں, تمہارے یہ وہ جو آٹھ محبتوں کی ترازو تھی نا, یہ اس ترازو میں تلنے کا وقت تھا, ایک طرف اللہ اس کا رسول اور جہاد فی سبیل اللہ. اس لیے کہا کہ اب نکلو. جب یہ کال ہوئی تو تین گروہ وجود میں آئے مسلمانوں کے. نمبر ایک وہ لوگ جو ہر پکار پہ لبیک اللہم لبیک, نو پرابلم ہو جائے گا, اٹس اوکے, ویری گڈ, یہ تو اور اچھا ہے, یعنی جو سابقون الاولون ہے, جنہوں نے اس موقع کو اپنے لیے آنر سمجھا کہ اللہ ہمیں اپنے راستے میں بلاتا ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, کی صورت میں خوش ہو گئے. دوسرا گروہ کیا تھا, منافقین, ان پہ یہ حکم بڑا بھاری ثابت ہوا. اس وقت ان کا پورا وہ اندر کا پول کھلنے والا تھا جو پچھلے آٹھ نو سال سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے راستے میں غلط کردار ادا کر رہے تھے. لہٰذا اب یہاں سے آگے گیارہ, یعنی 11 رکوع جو گیارہویں پارے میں بھی جائیں گے, یہاں منافقین کی مختلف حرکتوں اور حالتوں کا تذکرہ. یہ اس موقع پہ کیا کرنے لگ گئے, پروپیگنڈے, لو دیکھو بلا, سمجھ ہی نہیں ہے, سمجھا کیا ہوا ہمیں, اتنی دور لے جاتے ہیں, کوئی مذاق ہے, خود کرنا پڑے تو سمجھ آئے. یعنی جن کی زبانوں پہ وہ زہر اگلا, قرآن نے آپ پڑھیں گے آیتوں میں ان کے جملے بھی نقل کیے ہوئے, کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو انتہائی, یعنی آپ کہیں کہ حد تک ٹیز کیا, آپ کے ہر قدم پر تنقید کی اور باتیں بناتے تھے بیٹھ کے. یہ لوگ کون تھے, یہ موقع دیکھ کر پیچھے رہ گئے, عذر بنائے, کچھ کیا, بڑی مجبوری ہے اس میں آپ پڑھیں گے آگے جد بن کیس کا. ایک منافق نے یہاں تک کہہ دیا کہ میری مجبوری عورت ہے, میں خوبصورت عورتوں کو دیکھ کر اپنے نفس پہ قابو نہیں پاتا, تو رومن عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں, تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں جنگ میں جا کر میں کہیں اور نہ نکل جاؤں. اللہ کہتے نہیں فتنے میں تو تم پہلے ہی پڑے ہوئے ہو, تمہارا فتنہ ہی ہے کہ تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنا بوجھل لگتا ہے. لہٰذا یہ دوسرا گروہ رہ گیا اور کچھ نکل پڑے, یہ بھی لکھ لے اسی گروہ کے لوگ, تاکہ ذرا رستوں میں بھی تو دیکھے ہوتا کیا. اللہ کہتا ہے یہ گھوڑے دوڑانے کے لیے جاتے ہیں، بیچ میں آ کے بیٹھتے ہیں، سوچ سے کہ ذرا جا کے دیکھتے ہیں آج کس چیز پہ تنقید کرتے ہیں۔ یہ دوسرا گروہ تھا۔ ایک تیسرا گروہ تھا جو مخلصین تھے، ان کے ایمان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن سستی کا شکار ہو گئے۔ کچھ نے تو یہ سوچ لیا کہ ہم بعد میں مل جائیں گے، ڈیلنگ تین لوگ تھے، ان کا ذکر آئے گا اور اسی نام پہ سورت توبہ ہے، جہاں پہنچیں گے ہم سب کا بھی دل کرے گا کہ آج پکی سچی توبہ کر لیں۔ جو کسی سستی کی وجہ سے رہ گئے لیکن ان کے دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ انہی میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو شروع میں پیچھے رہے لیکن بعد میں مل گئے۔ اس میں انشاءاللہ ابو حسمہ کا ذکر آئے گا تو آپ کو سناؤں گی۔ کہتے ہیں کہ جب یہ لشکر تیار ہو رہا تھا تو میرا ارادہ کچھ بن رہا تھا نہیں، اور دیکھیے فصل تیار، کہتے ہیں بس جکو تکا ہی تھا، جاتا ہوں جاتا ہوں، نہ بھی نہیں ہاں بھی نہیں، نہ بھی نہیں ہاں بھی نہیں، لیکن اتنے میں پاس قافلہ کوچ کر گیا۔ صبح صبح اللہ کے نبی نکلا کرتے تھے۔ کہتے دوپہر کا وقت ہوا، میں اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، میری بیویاں آئیں، ایک یا دو بیوی تھیں ان کی۔ کہتے کہ میری بیوی نے میرے لیے جگہ ہموار کی، پانی چھڑکا، درخت کے سائے میں بیٹھا، پھر میرے سامنے روٹی رکھی، جو بھی ہوگا ان کے پاس۔ کہتے ہیں کہ بس ایک لقمہ توڑنے کی دیر تھی، جو ہی لقمہ منہ میں جانے لگا میں نے سوچا اے ابو حسمہ تو کیسے، تو یہاں اس عیش اور کوش میں بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کا نبی کہاں صحراؤں میں دھکے کھا رہا ہے، یہ تیرا ایمان ہے؟ کہتے پھر وہ لقمہ میرے منہ میں نہیں گیا، میں نے اس کو نیچے چھوڑا، بیوی سے کہا کہ میرا گھوڑا تیار کرو، میری سواری تیار کرو، اور اس طرح سواری پہ بیٹھ کے، پتہ تو تھا ہی جا کدھر ہے، تھوڑے ہی گھنٹوں کے فاصلے سے یہ اس لشکر سے جا ملے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ دور سے خاک اڑتی ہوئی دکھی جب، کیونکہ صحراؤں میں جب چلتے ہیں تو مٹی اڑتی ہے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو نہ ہو یہ ابو حسمہ ہوگا، اور کہتے کہ جب قریب آئے تو یہی تھے، تو اللہ کے نبی کے چہرے پہ خوشی کے اثرات، اور آپ مطمئن ہوئے اور آپ نے ان کو گلے سے لگایا۔ یہ حقیقت ہے، کچھ لوگ آتے نہیں ہیں لیکن نظریں ان کے لیے دروازوں پہ لگی رہتی ہیں نا، یہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا۔ میں کہتی ہوں کہ یہ پتہ چل جائے نا تو ہم کبھی سیکھنے کے بہانے نہیں، ملنے کے بہانے ہی آ جائیں، لیکن یہ اللہ کا ایک انتقام ہوتا ہے کہ جب ہم معذور ہوتے ہیں تو اللہ پھر ہمیں مجبور بھی کر دیتا ہے۔ بہرحال یہ ہے وہ تناظر کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کے ساتھ جو معمول تھے وہ سب تھے۔ آپ کہہ سکتے کہ اس وقت ہم قرآن کی پیک پہ ہیں، یعنی اس کو ذروۃ السلام کہتے ہیں، قرآن کی وہ چوٹی کہ جہاں سے مسلمانوں کو اسلام کی حقیقت سمجھ آتی ہے۔ ایسے مضمون ایک دوسرے میں پروئے پہ دکھیں گے جیسے موتیوں کی لڑی ہے۔ کچھ ذکر تو منافقین کا ہم سورۃ نساء میں پڑھی چکے ہیں، لیکن یہاں ڈیٹیل ہوں گی۔ کیا تھے فگرز وہ بھی نوٹ کر لیں۔ 30,000 کا لشکر مسلمانوں کے ساتھ تیار ہو گیا، 30,000۔ آپ سوچئے پہلے 3 تھے اب 30 ہو گئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب لیڈر کہتے کسی کام کو کرنے کو تو پھر لوگ نکل ہی پڑتے ہیں، اور جب ریلیکس کر دیا جائے تو لوگ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ ہرکل خدایا کیسر روم تھا، وہ اللہ کے نبی کو پہچانتا نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں چل سکا کہ آپ کون ہیں، لیکن وہ مقابلے کی جرت نہ کر سکا۔ اللہ کے نبی نے تقریباً 1 مہینہ تبوک کے مقام پر قیام کیا، دشمن کو اپنی فوجیں سامنے لانے کی جرت ہی نہ ہوئی۔ حیرت ہوگی آپ کو کہ تبوک میں ایک تلوار نہیں ٹوٹی، ایک تیر نہیں چلا، جنگ ہوئی کوئی نہیں، صرف نکلنا مقصود تھا۔ یہ مسلمانوں کا ٹیسٹ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں جانے سے پہلے۔ اور یہاں یہ بھی نوٹ کیجئے گا، یہ اللہ کے نبی کی زندگی کی آخری جنگ تھی۔ اس کے اب کچھ عرصے کے بعد آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ نبی کے سامنے جو گروہ تیار ہوا ہے، کیا وہ نبی کے بعد دور دور تک اللہ کا پیغام پہنچائے گا؟ اور اگر آپ یہ گروہ تیار کیے بغیر دنیا سے چلے جاتے اللہ کے حکم سے، تو اسلام اس طرح نہ پھیلتا۔ تبوک میں نکل کر صحابہ نے یہ ثابت کر دیا کہ نبی ہم یہ کام آپ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اور حقیقت ہے یہی وہ گروہ ہے جس کو اللہ اپنا گروہ کہتا ہے، اسی کو حزب اللہ کہتا ہے۔ اللہ تیر نہیں لگواتا ایسے رستوں میں نکلنے والے کو، تلوار نہیں لگاتا، کچھ نہیں لگاتا، صرف اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ آتے ہیں کہ نہیں۔ کیا آپ کو کئی دفعہ ایسا نہیں لگتا کہ ہم صرف گھر سے آ کے آپ بیٹھتے ہیں، کرنا کچھ بھی نہیں پڑتا؟ آپ تو اسٹوڈنٹس ہیں نا، اور ادھر اسٹاف ابھی اتنا نہیں ہے، لیکن سم ٹائم جہاں اسٹاف زیادہ ہوتا ہے تو لوگوں کی ڈیوٹیز لگی ہوتی ہیں، لیکن بعض دفعہ نہیں کرنا پڑتا کام۔ ناروے والے اگر سن رہے ہیں تو وہ اس چیز کو سمجھیں گے کہ صرف گھر سے نکلنا مقصود ہوتا ہے، کام نہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے آپ جا کے کلاس میں بیٹھیں، ضرورت پڑے گی تو آپ کو بلا لیں گے۔ اللہ کے راستوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، آپ بس نکلنے کا کام کریں، باقی کام اللہ کرے گا۔ جب مسلمانوں نے تقریباً ایک مہینہ وہاں قیام کیا، ارد گرد کے جو قبائل تھے نا چھوٹے چھوٹے، وہ آ کے آپ سے ملنے لگے، رابطے بنے، کانٹیکٹس ہوئے، معاہدے ہوئے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ لشکر اگر رومیوں کے خلاف نکل آیا تو ہمیں تو یہ مسل دیں گے۔ چنانچہ ان کے دل میں اسلام کی دھاک بیٹھی، اور انہوں نے اللہ کے نبی سے معاہدے کیے کہ ہم کبھی مسلمانوں کے خلاف نہیں آئیں گے۔ اور اس طرح سے ہرکل کا مقابلہ کرنے کی بجائے کنی کترا جانا، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ آج کی زبان میں ذرا سپر پاورز کا نام لے کے سوچیں کہ ایک چھوٹی سی مسلم سٹیٹ کے مقابلے میں وہ کھڑی نہ ہو سکے اور بھاگ جائے۔ لہذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کی سرحدیں تبوک تک پہنچ گئیں۔ جو جنگ موتا میں تھوڑا سا مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا، اس کی تلافی ہو گئی۔ اور اس طرح سے وہ جو چھیڑ خانیاں ہوتی تھیں نا رومیوں کی طرف سے، کبھی دھمکیاں اور کبھی جنگ کی باتیں اور تمہاری مدد بند کر دیں گے اور اسلحہ روک دیں گے، وہ سب ختم ہوا۔ اور بالآخر پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس میں مزید بات ہوئی۔ آپ نے میرے منہ سے کئی بار سنا ہوگا لشکر اسامہ کا نام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد لشکر اسامہ جو تھا وہ ہرکلی کی طرف بھیجا گیا، اور حضرت ابو بکر کے بعد 2 سال صرف گزرے ہوئے تھے کہ عمر کے دور میں پھر یہ رومن علاقے بھی مسلمانوں کو مل گئے۔ تو یہ تھی ہماری ہسٹری۔ کیا سوچا آپ نے اس کو سنتے ہوئے؟ کوئی شیئر کرتا ہے تو ہاتھ کھڑا کرے۔ جی بی پریزنٹ۔ بس آپ کا کام میرا کام آنا ہے، ہر وقت ہر قسم کے حالات میں حاضر رہنا ہے۔ جی آپ سمرا۔ جی بالکل صحیح ہے کہ نکلتے ہم ہیں، مدد اللہ کرتا ہے۔ یہ جنگوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ زندگی کی باتیں ہیں۔ بندہ مومن کا ہر کام اللہ کرتا ہے، بندہ صرف اس راستے میں ایک ذریعہ بنتا ہے۔ جی بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ یہ آیتیں اس وقت تو سمجھ آ رہی ہیں، یاد بھی ہیں، اس وقت یاد رکھنی چاہیے جب کوئی عملی موقع ہو ہماری زندگی کا۔ دنیا کی زندگی پہ آخرت کو ترجیح دیتے تھے۔ چلیے آئیے ہم بھی دیکھتے ہیں باتوں کو۔